السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں لینس رمکس. اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے ان پروگراموں کو براہ راست سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے اردو ویو اے کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. اور آج ہم آپ کو سے بات کرتے ہوئے، جیسا کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پروگرام میں شامل اہم اور کلیدی نیوز اسٹوریز پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اور آج کی سب سے بڑی اسٹوری کوئٹہ میں ہونے والا مہلک اور خون ریز حملہ ہے. کوئٹہ میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر مہلک حملے کے بعد منگل کی صبح فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے معمول کی تمام مصروفیات منسوخ کر کے بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت پہنچ گئے. پیر کی رات گئے پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے میں 61 پولیس اہلکار اور فوج کا ایک کیپٹن ہلاک ہو گیا، یعنی 61 لوگ ہلاک ہوئے جن میں ایک کیپٹن اور 60 پولیس اہلکار شامل تھے، جبکہ لگ بھگ 120 افراد زخمی ہوئے. شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا. منگل کے روز وزیر اعظم نواز شریف کی زیر قیادت گورنر ہاؤس میں ایک اعلی سطح اجلاس ہوا، جس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی شریک تھے. اجلاس میں سلامتی کی صورتحال اور سرکاری تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھانے سے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا. برسوں سے ہم یہ روزانہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور اکثر ایسے المناک اور مشکل دن ہمارے سامنے لا تعداد سوال بھی کھڑا کرتے ہیں. کوئٹہ میں ایک بار پھر قیمتی جانوں کا ضیاع اور قیامت ٹوٹی پولیس ٹریننگ سینٹر پر ایک بار پھر وہی سوال ابھرے، ذمہ دار کون؟ حکومت، سیکیورٹی ادارے، نادیدہ ہاتھ، آخر کیا؟ گزشتہ کئی برسوں سے جیسے ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، وہی تشدد ہے، وہی دہشت گردی ہے، وہی خون ریزی ہے، اور ایک بار پھر وہی سوال کہ ذمہ داری کس کی. آج بھی وہی مشکل دن اور وہی مشکل صورتحال، جہاں لگتا ہے کہ ہمارے سوالوں کو اصل لفظ ملتے ہی نہیں. سیکیورٹی سے متعلق اعلی سطح پر فوجی اور سول انتظامیہ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں. تو آئیے ایک ایک کر کے کوئٹہ المیہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمارے تجزیہ کار صورتحال کا جائزہ کیسے لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ دیں گے بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک اور شمع جنیجو. تو اس وقت ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں. السلام علیکم کاکڑ صاحب. السلام علیکم کاکڑ صاحب. ہاں جی، بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت پوری انتظامیہ ملک کی وہاں پر موجود ہے کوئٹہ میں، اور اس وقت میں ہمارے لیے وقت نکالنا آپ کی میں بے حد شکر گزار ہوں. کاکڑ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہم بات کریں گے، تھوڑا سا میں تفصیل تو بتا دی کیونکہ کل سے تمام میڈیا آؤٹ لیٹس پہ ایک ایک منٹ کی تفصیل آتی رہی ہے. ابھی وزیر اعظم میاں نواز شریف، فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور اعلی حکام کے اجلاس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں، کچھ تفصیل بتائیں گے ہمارے والوں کو.
دیکھیں جی، ہمارے ہاں یہ ہائیسٹ لیول پہ یہ ڈیلیگیشن، جیسے کہ آپ نے بتایا، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، انٹیلیجنس سربراہان، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے. اور موڈ سامبر تھا، ڈٹرمنٹ تھا، دکھ تھا، لیکن ایک ریزیلینس کے ساتھ یہ فیصلہ تھا کہ نو ٹالرنس، انف از انف. ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہت بہ چکا ہے. وی ول ٹیک دس فائٹ ٹو اٹس لاجیکل اینڈ نو میٹر واٹ. دنیا جو سمجھتی ہے، کہتی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمیں ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اور بدقسمتی سے ہندوستان اور افغانستان کی غیر ذمہ دارانہ ریاستی رویہ اس مینس میں، اس تھریٹ میں اضافہ کر رہا ہے، کمی نہیں کر رہا. ہم امید کرتے ہیں کہ باقی دنیا کو یہ صدا، یہ آواز ہماری ان غیر ذمہ دارانہ رویوں کے خلاف سنائی بھی دے گی اور دکھائی بھی دے گی.
کاکڑ صاحب، آپ کے حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس ٹریننگ کالج میں سیکیورٹی کی صورتحال زیادہ سخت اور غیر معمولی ہونی چاہیے تھی. کہاں پر کوتاہی ہوئی؟
دیکھیں جی، ہمارے ہاں ہم اس پورے پرابلم کو ہم ایک کمپریہنسو انداز میں دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو ایک ٹرائکا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایڈمنسٹریٹو ویکیوم جو اسٹیٹ اپریٹس کے اندر ہے، ہماری فوج لائن اور یہ جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیکسس ہے، ان دو پرابلم ایریاز کے ساتھ. یہ ٹرائکا جب ملتا ہے تو کوئٹا کا ثانیہ رونما ہوتا ہے, اے پی ایس کا ثانیہ رونما ہوتا ہے, مختلف لاہور کا ثانیہ رونما ہوتا ہے, کرسچنز کے خلاف, شیعہ کمیونٹی کے خلاف, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف, بچوں کے خلاف, عورتوں کے خلاف. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹیجک ویپن کے طور پر ریاست پاکستان کے خلاف, نہتے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے. جی جی.
اچھا کاگر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اطلاعات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے موقع پر دہشت گردی کے ایک ممکنہ واقعے کی اطلاعات تھی, تو ان اطلاعات کے تناظر میں کیا مسلسل الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر آپ کے خیال میں ان دہشت گردوں کو روکنا ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ انوار صاحب, آپ ہمارے ساتھ, یہ ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کچھ اور لائنیں ملی ہوئی ہیں. ہم اپنے پروڈیوسر صاحب کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت ساری آوازیں سن رہے ہیں جو کہ میرے ساتھ آ رہی ہیں. شاید ہمارے ٹیلی فون لائنز میں کچھ پرابلم ہے. ہم صوبائی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ صاحب سے بات کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کاکڑ صاحب, کاگر صاحب, کوئی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ شمع جنیجو اور برگیڈیئر صاحب ہیں. برگیڈیئر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ؟ برگیڈیئر صاحب کو بھی پلیز لے لیجیے.
تو
ہم ابھی انوار الحق کاکر صاحب کی لائن ہمیں, ہمارے ساتھ ہیں وہ, لیکن اس وقت وہ ہمیں سن نہیں پا رہے. اس وقت ہم بات کرتے ہیں شمع جنیجو سے. شمع جنیجو, ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے, سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کی بات ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حالت جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی مسلسل تیاری اور الرٹ رہنے کی جو صورت ہونی چاہیے وہ کیوں کر ممکن نہیں ہو پا رہی؟
بہجت, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان یا جتنے بھی سیکیورٹی کے جو دوسرے اقدامات ہیں وہ تب ہی یاد آتے ہیں جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے. آج کا جو پوری صورتحال کو جو بہترین سمپ کیا ہے وہ ہمارے اپنے ہی وزیر داخلہ نے کیا ہے کہ ہم 20 دن تک تو بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ سیکیورٹی پر اپنا دکھاتے ہیں کہ ہماری اتنی اچھی سیکیورٹی, اس کے بعد سارے بھول جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. پاکستان کی مجموعی طور پر پوری صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں, اے پی ایس ہوا, اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں سارے اسکولوں کو پرووائڈ کریں گے, کوئٹہ کا ہوا جو اتنا بڑا ہائی کورٹ میں دھماکہ ہوا, اتنے وکیل ان کے, پوری ایک جنریشن وکیلوں کی چلی گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر 8 ستمبر کو اسی پولیس اکیڈمی میں کے جو کمانڈنٹ تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ریکویسٹ کی کہ ہماری دیوار بہت چھوٹی ہے اور کچی ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ایمونیشن نہیں ہے جس سے ہم حفاظت کر سکیں. انہوں نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے وعدہ کیا اور وہ بھول گئے. آپ, یہ تو صرف ایک اکیڈمی ہے. میرے سندھ میں جو اب مجھے آج میسیجز آ رہے ہیں کہ سندھ میں جتنی پولیس اکیڈمیز ہیں وہ بھی اللہ کے حوالے پر کے حال پر چل رہی ہیں. تو ہمارا یہی المیہ ہے کہ اسٹیٹ, جس کا کام ہوتا ہے ایک رسپانسبلٹی لینا, اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی کسی بھی چیز کی. وہ بلیم ڈالتے ہیں, آپ دیکھیں کہ آج ہمارے وزیر دفاع بلیم ڈال رہے ہیں عمران خان پر, عمران خان بلیم ڈال رہے ہیں مسلم لیگ پر, اور وہاں سے پھر بلاول بھٹو, ان سب کو وہ کر رہے ہیں. کوئی بھی ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی نہیں لیتا کہ یہ ہمارا سیکیورٹی, ہماری ملک کی سیکیورٹی کولیپس ہوئی ہے یہاں پر اور ہماری غلطی ہے, اور آگے ہم نے ان غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو پالیسی بنانی ہے وہ اس طرح کی مسٹیکس نہیں ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر 2 مہینے کے بعد کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور پھر ہم سب ایک دائرے سے جہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے پھر ہم دوبارہ گھومنا شروع کرتے ہیں. تو پورا یہ ہے کہ اسٹیٹ فیلیور ہے. آج میں نے ٹویٹر پر بھی یہ بات کی ہے کہ آپ مجھے پیسیمسٹ کہیے, لیکن بات یہ ہے کہ میرا دل جل رہا ہے ان 61 جو جوان کیڈٹس تھے پولیس کے, وہ اس لیے وہاں پر ٹریننگ نہیں کر رہے کہ انہیں اس طرح بے دردی سے مار دیا جائے, کیونکہ ان کے پاس ایک چھری بھی نہیں تھی اپنی حفاظت کے لیے. صرف 3 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اندھا اچھا فائرنگ کر کے سب کو مار دیا ہے.
جی جی بالکل, اس کے بارے میں تفصیل سے تو میں, جیسا کہ پہلے بھی کہا, کاکر صاحب نے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا کیونکہ اس وقت بھی وہ پریس کانفرنس میں تھے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کی ان انتہائی صورتوں پر قابو پانے کے لیے, کیونکہ بلیم گیم تو چلتی ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی دیتے سکتے ہیں. ابھی آپ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا, کل سے ہم یہی سن رہے ہیں مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس پہ, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں سنا کہ اس کے بارے میں ہم یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آخر ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم سارے وہی سوال کرتے ہیں کہ کون ذمہ دار تھا, کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن حکمت عملی کا یہ تسلسل جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موقع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نئے اقدام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکمت عملی پر نظر ثانی درکار ہے ہمیں؟
جی, حکمت عملی پر نظر ثانی درکار ہے, اور کسی ایک ادارے کو اکاؤنٹیبلٹی کا لائبل ہونا پڑے گا. اب یہ ان پر ہے کہ یہ چاہے فوج کو دیتے ہیں پوری نگرانی کا ذمہ دار کرتے ہیں کہ چلیں جی فوج ریسپانسیبل ہے پوری سیکیورٹی کی, یا اگر سیویلین سیکیورٹی کے سارے ذمہ دار ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو بھی ریسپانسیبلٹی لینی چاہیے اکاؤنٹیبل. تو ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک جو ابھی بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے میرے خیال میں وہ ذمہ داری ڈال دے گی فیڈرل گورنمنٹ پر, فیڈرل گورنمنٹ کہے گی کہ جی وہاں پر تو ایف سی اور دوسرے فوج کے ادارے تھے وہ کیا کر رہے تھے. تو پھر یہ وہی بات کہ یہ سائیکل میں پھرتے رہتے ہیں ایک میں کہ نہیں جی یہ میرا فالٹ نہیں ہے ان کا فالٹ ہے. تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نظر نہیں آتی, ادارے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی انڈیویجولز ان کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہوتا. ایون ہمارے وزیر داخلہ نے جس طرح بھی میں نے پانچ منٹ پہلے اپنے وہ آپ کے پہلے کوشچن کے جواب میں کہا کہ انہوں نے خود آج تسلیم کیا ہے کہ ہم 20 دن تک تو بڑا سیکیورٹی کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد سب بھول کر سو جاتے ہیں. تو یہ پوری اسٹیٹ کی یہ
اسی لیے میں بات کر رہی تھی کہ جی اس میں حکمت عملے کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس جگہ پر ہم جا کر فیل ہو جاتے ہیں ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ایز اے گورنمنٹ, ایز اے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز.
برگیڈیئر ملک نے فیل اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر پالیسی کوئی بن بھی رہی ہے تو وہاں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
جی میں نے یہی آپ سے سوال کیا تھا نا کہ کس اس جو ہمارے پاس جو بھی کوئی اسٹریٹجی ہے اگر کوئی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, کیا اس کو ریویو کیا جانا چاہیے. برگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب آپ کا پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں کی طرف سے بار بار شدید کاروائیاں کس طرح ممکن ہو رہی ہیں جبکہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ضرب عزب کو بھی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. کوئٹہ سانحے کے حوالے سے کیسے تجزیہ کریں گے, کہاں پر کمی ہوتی ہے, کہاں پہ چیز ناقص آ جاتی ہے؟
بہت بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. آپ کا یہ سوال بہت جائز ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ ابھی تک اس بات کو جو دہشت گردوں کے حملے جو ہیں یہ ابھی تک ان کو کیوں نہیں روکا گیا یا روکا جا سکا. دیکھیے جو بھی دہشت گرد ہیں ان کے پاس پورا ملک پڑا ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف اٹیک جو ہے, ٹائمنگ آف اٹیک جو ہے وہ اپنے خود چوز کر کے ٹائم اینڈ پلیس آف اٹیک وہ آتے ہیں اور اس کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں. اب ان کے لیے تو صرف ایک ہی دفعہ حملہ کرنے کی بات ہے اور وہ اس میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, جبکہ جو بھی اس کے ادارے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ان کو روکنا چاہتی ہیں, ان کو 100% ٹائم ان کو ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے جو کہ بہرحال لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہر حالت میں کرنا ہے. میں اس ایشو کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کی کم از کم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو دو ڈائمینشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, ایک تو لوکل ڈائمینشن ہے اور ایک نیشنل ڈائمینشن ہے. لوکل ڈائمینشن اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک یہ پولیس ٹریننگ اسکول کا جو واقعہ ہوا ہے, اٹ از ڈیفینیٹ انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی فیلئر, کیونکہ اگر فیلئر نہ ہو تو یہ واقعہ نہ ہی ہوتا. اس میں کہنے کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کمانڈرز ہوتے ہیں کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کے, کسی بھی ایک ادارے کے, وہ اپنے لیے ایک پیرامیٹر آف سیکورٹی وضع کرتے ہیں اور اس پیرامیٹر آف سیکورٹی کے اندر کچھ بھی ہو وہ اس سے باخبر رہتے ہیں. اب جیسے یہ اسکول ہے, ٹریننگ اسکول ہے پولیس والوں کا, تو اس کے کمانڈانٹ کو چاہیے تھا کہ اس اسکول کی دیواروں کے آگے باہر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے علاقے تک اپنا پیرامیٹر آف سیکورٹی پھیلاتے, وہاں پہ ان کے انفارمرز ہوتے, وہاں پہ ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا, کوئی ایسی انٹیلیجنس وہاں پہ ہوتی کہ جو بھی وہاں پہ کوئی حرکت ہو ان کو پہلے خبر ملے. جب تک آپ اپنے علاقے سے باہر نکل کر اور دشمن کی خبر لینے کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی اس میں کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو یہ پیرامیٹر آف سیکورٹی جو ہے اس کو ہر حالت میں اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر آپ کو واضح طور پر ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے, جو کہ میرے خیال میں اضافہ نہیں ہوا,
نہیں ہو سکا.
جو بھی شخص इसका जिम्मेदार है वो उसको जो बाकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नाअहली की बात है कि एक इतना बड़ा टारगेट है, पहले भी इसके अंदर 2006 में इस पर हमला हो चुका है, उसके बाद भी एक और हमला हो चुका है, ये तीसरा हमला है इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और अभी तक इन लोगों ने कोई इस किस्म के इकदाम नहीं किए जो कि इनको रोक सके।
अच्छा,
बात ये लोकल डायमेंशन है इसकी।
जी, जी।
दूसरी जो नेशनल डायमेंशन है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अभी तक उस तरह से अमल नहीं हुआ जैसे कि उसका हक है।
जी।
जैसे कि पाकिस्तान का हक और पाकिस्तानियों का हक है कि इसके ऊपर अमल होना चाहिए, जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अच्छा, बट ये सब यही से
ऑपरेशन होने चाहिए।
जी, मेरा
हमें अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या अपने जो सियासी हमारे मकासद हैं उनसे बढ़कर, उनसे ऊपर उठकर, उनसे आगे चलकर हमें नेशनल लेवल पे सोचते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस या कोई सेक्टेरियन वजूहत नहीं होनी चाहिए हुकूमत को इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के या जो कि इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करने से माने हो।
अच्छा, हम बात करते हैं अब बगैर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें कुछ और सवाल भी मुझे आपसे करने हैं। अमरीका ने पीर के रोज क्वेटा में पुलिस तरबियती मरकज पर होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। एक बयान में महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि इस मुश्किल लम्हे में हम पाकिस्तान के अवाम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी के खतरे से नबर्द आजमा होने के सिलसिले में हम पाकिस्तान और खित्ते के अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि हम हलाक होने वालों के लवाहकीन से ताजियत और जख्मियों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी करते हैं जिसमें पुलिस कैडेट्स शामिल हैं जो आवाम की खिदमत के कैरियर से वाबस्ता हैं। हमारे साथ हैं यहाँ अमरीका से पॉलिटेक के सीनियर रिसर्चर्स हैं आरिफ अंसार साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब।
वालेकुम सलाम
भाई। आरिफ साहब, दहशतगर्दी जैसे मुसलसल खतरे का मुकाबला करने के लिए जो कुछ आम तौर पर सामने आता है उसमें कहा जाता है कि तरजीही बुनियादों पर इनफरादी मुफादात सामने रखे जाते हैं तो नतायज संगीन हो जाते हैं। आप समझते हैं कि क्वेटा के मौजूदा हमले के इस तनाजुर में मौजूदा हमले को देखा जा सकता है?
मतलब बेइज्जत आप कह रही हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज?
जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं पर जब हम मुल्क के अंदर भी बात करते हैं तो तरजीही बुनियादों पर इनफरादी मुफादात को सामने रखा जाए तो संगीन नतायज सामने आते हैं।
मैं आपके क्वेश्चन को जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ उसमें ये है कि जो कैंपेन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म चल रही है जो कि वसी तर है जिसका पाकिस्तान भी एक हिस्सा है, उसमें जो अब ब्रॉडर पैटर्न्स निकल रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि हर मुल्क जो है तरजीह जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स को दे रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स को, जिन खतरों जो ग्रुप्स उनको ज्यादा खतरा लाहक है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, जिनको जिनसे नहीं है उनके खिलाफ नहीं हो रही। अगर हम मिडल ईस्ट में देखते हैं सीरिया की सिचुएशन शाम की जो है या यमन की, तो वहां भी इसी तरह के आपको पैटर्न नजर आएंगे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी अब बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं। ज्यादातर तो जाहिर बात है दाएश अलकायदा इनका नाम ज्यादा आता है वहां पे, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे और बहुत सारे ग्रुप हैं और उसमें हमें सीखना पड़ेगा कि वो लेसन क्या हैं जो कि मशरक वस्ता में उभर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि तुर्की जो एक उसने एक अपना मॉडल अपना लिया है कि वो जो कुर्दिश के खिलाफ कर रहे हैं या उनका जो व्यू उन ग्रुपों के खिलाफ है या आईएस के खिलाफ है या फिर जो जबहत उल नुसरा है उससे रिलेटेड जो एक्शन है वो किस तरह से उभर रहे हैं, जिसमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि प्रॉक्सी वार बन चुकी है। ठीक है कि शुरू जहां से भी हुई थी कैंपेन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म अब वो बहुत पेचीदा हो गई। ठीक है, इसका एक टेक्टिकल लेवल है जो शायद ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे कि पैरामीटर नहीं था या जो भी था और इस तरह के वाकया तो बहुत होते रहे हैं। ठीक है, बहुत मुद्दत के बाद शायद ये हो रहा है, लेकिन क्वेटा में तो भी कुछ अर्से पहले भी एक हो चुका है
और काफी शदीद हमला हुआ इससे पहले भी। और जी, मैं एक और सवाल है मेरा ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं, और आरिफ अंसार साहब, दाश ने इसके हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की है, लश्कर जंगवी अल आलमी की बात की जाती है, उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करती हूँ। पहले एक सवाल ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर साहब कोई कॉमेंट कीजिएगा अगर नफरत अमेज इश्तियाली बयानात, इंतहा पसंदी की तरवीज करने वाला मटीरियल, दहशतगर्दों के लिए मजबूत माली एआनती निज़ाम, दहशतगर्द तंजीमें, मखसूस मदरसों में इंतहा पसंदी की तालीम, पनाह गजीनों के भेस में दहशतगर्दों की नकलो हमल, दहशतगर्दों के फाल नेटवर्क्स, इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी के रुझान को तब्दील करने की ज़रूरतें, ये सब पहलू हैं जो मुख्तलिफ डायमेंशंस बनते हैं इस सारी सूरत हाल के जो पाकिस्तान में इस वक्त नजर आती है। कौन सा ऐसा पहलू या मुहर्रिक है जिसके ऊपर सबसे पहले तवज्जो देने की जरूरत है?
دیکھیے بجے صاحب, جتنے بھی آپ نے ابھی پہلو ہائی لائٹ کیے ہیں تمام کے تمام جو ہیں توجہ طلب ہیں, اور یہ سب پہلو جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہیں. یہی تو میں نے جب پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایک نیشنل ڈائمینشن ہے اس کی, اور اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو جتنے بھی فیسلیٹیٹرز ہیں, کولیبوریٹرز ہیں, فائنینشیئرز ہیں, جو ہے ان کی مدد کرنے والے لوگ ہیں, سب کے سب پکڑے جاتے ہیں. جتنے بھی مدرسے ہیں جو کہ ان لوگوں کو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ہیومن ریسورسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کاروائی لازمی ہے. جو بھی یہ جو ہیٹ مٹیریل جو ہے پرنٹ کر رہے ہیں, اس کو پبلش کر رہے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان سب لوگوں کے خلاف ایکشن نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. اب نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا جو سول گورنمنٹ کا کام ہے, اور میں نہایت افسوس سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کرنے میں ان کی اس کی مدد کرے. یہی لوگ جو ہیں جو کہ سیکٹیرین اپنے ایشوز کو لے کر ہوا دیتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے اور سیکٹیرین ایشوز کی بنیاد کے اوپر کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کے خلاف کاروائیاں نہیں ہو رہی. اگر سب کچھ فوج نے ہی کرنا ہے تو پھر نیشنل ایکشن پلان بھی میرے خیال میں فوج کے حوالے کریں اور فوج یہ کام کر لے گی. جہاں تک آپریشن زیڈ ارتھ کی بات ہے تو وہ تو انشاءاللہ ان کے خلاف کامیاب ہو گیا ہے.
اچھا,
اب ود ان دا سٹی, ود ان دا کنٹری جو لوگ ہیں جن کے خلاف سول لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے, وہ پولیس کا کام ہے, وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے, وہ رینجرز اور ایف سی کا کام ہے. اگر یہ حکومت ان کو گائیڈ نہیں کر سکتی, ان کو لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سکتی, ان کو وہ سپورٹ نہیں دے سکتی, تو پھر یہ کام فوج کے حوالے کریں, فوج یقیناً یہ کام کر لے گی.
اچھا,
چلتے چلتے میں آپ کی توجہ دو پوائنٹ اور بھی طرف دبا دوں کہ ایک اس کا ریجنل ڈائمینشن بھی ہے اور ایک ایکسٹرا ریجنل ڈائمینشن بھی ہے. اگر آپ بعد میں اس کے اوپر بات کریں
جی, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی بالکل, اس کے لیے ہم اسی لیے میں پہلے آج کہا کہ ہم نے اس کو مختلف سیگمنٹس میں بانٹا ہے تاکہ جس جس علاقے کی ہم نے بات کرنی ہے ہم انہی کے لوگوں سے بات کریں, اور اسی طرح تاکہ پروگرام میں ایک بیلنس اور تواتر برقرار رہے. اب ہم بات کرتے ہیں, یہ داعش نے کوئٹہ میں پولیس کے تربیتی مرکز پر ہونے والے خود کش حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ لشکر جنگوی العالمی کا نام بھی لیا جاتا ہے, جس کے بارے میں عام طور پر خیال یہی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر کافی اس نے حملے کیے, اور کوئٹہ پر خاص طور سے بہت سارے حملوں کی وہ جماعت ذمہ دار بھی ہے. اسلامک اسٹیٹ کی نیوز ایجنسی ماک کے ذریعے تین خود کش حملہ آوروں کی تصویریں جاری کر کے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا, اور ان دہشت گردوں کو مشین گنوں اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ دیکھا بھی جا سکتا ہے. عارف صاحب, آپ انتہا پسند گروپوں کے بارے میں تحقیقی کام کرتے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں داعش کی طرف سے اس بڑے پیمانے پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد صورتحال کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے, کیونکہ ہم عام طور پر وہاں کے حکام یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ داعش کا ہمارے ملک میں کوئی وجود نہیں.
جی بیجت, اس میں ویسے ابھی کنکلوسیو نہیں ہے, مطلب دوسرے گروپ جیسا آپ نے کہا کہ لشکر جنگوی نے بھی کلیم کیا ہے
جی.
اور ان کے تانے بانے ٹی ٹی پی سے بھی ہیں اور گروپوں سے بھی ہیں, داعش نے بھی اپنے طور پہ کلیم کر دیا ہے, اور دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر موقعوں پہ مختلف گروپس جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے جو رپورٹس ہیں وہ تو لگتا ہے کہ لشکر جنگوی کے اوپر ان کا زیادہ شاید وہ ہے.
ہاں جی, اس کے ساتھ لشکر جنگوی العالمی کی بات کی جا رہی ہے, اور مختلف سورسز سے اگر دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ کچھ حملہ آوروں کی شناخت جو وہ غیر ملکیوں کے طور پر بھی کی گئی ہے. تو اسے ابھی تک صورتحال ظاہر ہے کہ بہت ابتدائی اس میں ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سننے میں آئیں گی, سامنے آئیں گی. تو اس سلسلے میں ہم برگیڑ صاحب سے پھر پوچھ لیتے ہیں کہ داعش کیا کہ مختلف, آپ یہ بتائیے گا برگیڑ صاحب کہ داعش مختلف انتہا پسند گروپوں کو پاکستان میں کس حد تک استعمال کرنے کی اہل ہے, اس کے ساتھ اگلا سوال یہ بنتا ہے.
جیسے آپ نے کہا نا کہ اس انسیڈنٹ کو کلیم کر رہے ہیں لشکر جنگی العالمی, داعش والوں نے بھی کلیم کیا, اب پی ٹی پی والے بھی اس کو کلیم کرنا چاہ رہے ہیں
جی.
تو انٹل اینڈ انلیس ان تینوں کے درمیان میں کوئی نیکسس انکور ہوتا ہے تو تبھی یہ بات بن سکتی ہے کہ یہ تینوں یا تو مل کر کام کر رہے ہیں یا کسی ایک نے کام کیا ہے اور تینوں جو ہیں وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں. بہرحال جس نے بھی یہ کیا ہے, ایک بات واضح طور پر پاکستان کے میڈیا میں آئی ہے, وہ یہ कि थ्रू आउट दी ऑपरेशन ये जो दहशत गर्द थे इनका अफगानिस्तान में किसी के साथ रब्ता था और वहां से मुसलसल इनकी टेलीफोन पर बात होती रही है
जी। हम
जो मैं रीजनल डायमेंशन की मैं बात कर रहा था
जी, आगे चल के हम करेंगे उस पे भी बात।
पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ऑपरेट किया है मगर इनके जो स्ट्रेंथ जो है इन पपेट्स के स्ट्रेंथ जो है वो अफगानिस्तान से ही कोई खींच रहा था। तो जैसे ही अफगानिस्तान में जैसे हम पहले भी समझते हैं कि एनडीए जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडियन एजेंसी रॉ जो है ये वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और इनका एक बहुत बड़ा जो अभी इस वक्त इशू है वो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को थोड़ा सा थ्रेटन किया जाए। वो पाकिस्तान को जनरली और बलूचिस्तान को स्पेशली स्पेसिफिकली इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी तरह से भी फाल ना हो जाए और उसी को डिस्टर्ब करने के लिए एक ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं जो कि कल को इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं उन्हीं को
उनको हद बनाना शुरू किया। अच्छा जनरल साहब यहां पे
ख्याल में पाकिस्तान को इसका बहुत
जी
बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ और बहुत डिटेल में जाकर इसकी तफ्तीश करनी चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं जो फैसिलिटेटर्स कोलैबोरेटर्स हैं उनको पकड़ के करार वाकई सजा देनी चाहिए।
अच्छा
और ये एक इनके क्या कहने वजीने कहते हैं एग्जाम्पल्स मस्ट बी मेड आउट ऑफ दीज पीपल।
अच्छा जैसा इस सिलसिले में हमारे हाँ जी क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में भी अब हम बात करेंगे क्योंकि वहां से हमारे साथ दो लोग और होंगे। तो शमा आपसे इस सेगमेंट को आखिरी चलते चलते मैं बात करना चाहती हूं। आप ये मुझे फरमाइएगा आप सारी सूरत हाल के बारे में सुन रही थी कि पाकिस्तान को इस बारे में बड़े इस बारे में मालूम है इस चीज के बारे में कि कौन कौन सी जमातें कौन कौन से अनासर जो हैं उसके खिलाफ उसकी सरजमीन पर कार्रवाइयां करते आए हैं। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की जो एक वाज़े पॉलिसी होनी चाहिए दुनिया के अंदर अपने इस सारी चीज को लेकर चलने की क्या आप समझती हैं कि उसको ज्यादा जोरदार होने की जरूरत है
और एक बाकायदा वजीर खारजा की जरूरत है एक एक्टिव वजीर खारजा की जो कि अपना जो मुद्दे नजर है वो बयान करने की अहलियत रखता हो। अब देखें जब उड़ी अटैक हुआ तो वहां से भारत ने बगैर सबूत के भी उन्होंने फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया कि पाकिस्तान की तरफ के लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पर हमारे पास बाकायदा एविडेंस है कि अफगानिस्तान से कॉल्स जो थी वो
दहशतगर्द
हमारे वो किसी वजारत खारजा
हमें क्या करने की जरूरत है
आया है
जी हमें क्या करने की जरूरत है।
आपके प्रोग्राम के तवसुत से ये सवाल करूंगी कि हमारे यहाँ मैं तो समझती हूँ कोई पॉलिसी ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी ही नहीं है तो हम पॉलिसी क्या बनाएंगे इन सारी सूरत हाल में। हमें तो ये भी पता नहीं है कि जवाबदेह कौन है। वही बात की जो मैं अकाउंटेबिलिटी की बार बार एक बात को रिपीट कर रही हूँ वो ये है कि हम किसको अकाउंटेबल ठहराएं कि हमारी जो पॉलिसी फेल हो रही है चाहे सिक्योरिटी लैप्स है या ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी पर हमें जो एक स्टांस लेना चाहिए कौन रिस्पॉन्सिबल है किससे जवाब तलब किया जाए किसको कहा जाए कि जी आप बताइए कि आपका इस बात पर क्या जवाब है आप क्या कहते हैं। हमें तो पूरा एक एबिस नजर आता है कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं तो यकीन कीजिए कि आज की सूरत हाल के बाद मैं बहुत ज्यादा डाउन हूँ और मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ कि मैं ये देखती हूँ कि सारी जो अथॉरिटीज है वो ब्लेम गेम इस पर उस पर या किसी और पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं
लेने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शमा जुनेह जो लंदन से हमारे साथ थी और हमारे साथ ब्रिगेडियर मलिक पाकिस्तान से थे। आरिफ अंसार साहब हमारे साथ हैं। हमारी पहली सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। अब हम बात करेंगे जैसा कि ब्रिगेडियर इमरान मलिक भी इशारा कर रहे थे कि एक इसकी नेशनल भी और उसके साथ साथ रीजनल भी इसके का इम्पैक्ट है जो उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ अफगानिस्तान के हवाले से हम अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी की एक मुश्तरका उनका दुश्मन है उसको का मुकाबला करने के लिए मिलकर करने की क्या जरूरत है। जैसा कि पहली रिपोर्टों में कहा गया कि जो लोग बात कर रहे थे वो गैर मुल्की थे अफगानिस्तान के साथ बात हो रही थी। और हम यहां पर यह भी बात करना चाहेंगे कि जब भी ऐसी कोई जिसे कहना चाहिए अलमनाक हादसा होता है चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से हो तो पता चलता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बात करते हैं और लोग ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के मुल्क से दूसरों के खिलाफ। تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے اکیل یوسف زئی اور لندن سے میر وائز افغان ہیں. یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب ہیں اور ہمارے پروگراموں کے بڑے ممتاز نام ہیں اور پاک افغان امور پر بھی ان کی گہری نظر ہے سب کی. تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اکیل صاحب, ابتدائی خبروں کے مطابق لشکر جھنگوی العالمی کو اس حملے کے پس پردہ کار فرما قرار دیا جا رہا تھا, اب داعش نے بھی اس کی ذمہ داری لے لی ہے. ابھی ہم بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک سے بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان بھی اس کو کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. لشکر جھنگوی اپنے فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ سے بڑا جانا پہچانا گروپ ہے. آپ اس کوئٹہ المیہ کا تجزیہ کس طرح کریں گے, ہمارے سننے والوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟
بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حملہ لشکر جھنگوی ہی نے کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لشکر جھنگوی نے دو شہروں کو اس پوری ریجن میں بار بار نشانہ بنایا ہے جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے. ایک رپورٹ کے مطابق کوئٹہ کو تقریباً 18 بار لشکر جھنگوی نے صرف یہاں پر جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو نشانہ بنایا ہے, جس میں چھ بار ان کو خودکش حملے کا نشانہ بھی بنایا گیا. آن دا سیم ٹائم اسی لشکر جھنگوی نے افغانستان کے کیپٹل کابل سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں, خاص کر جو شمالی اتحاد کے زیر اثر آنے والا علاقے ہیں وہاں پر بھی بہت سے حملے کیے ہیں. اس میں ایک عاشورہ کے 2001 کی بات ہے کہ عاشورہ کے ایک جلوس پر ایک خودکش حملہ شامل تھا جس میں تقریباً 50 لوگ مارے گئے تھے. تو میرے خیال میں لشکر جھنگوی افغانستان میں جتنی بھی کارروائیاں کرتی آئی ہے اس میں اس کا ایک بنیادی کردار تو ہے ہی, مگر اس کے ساتھ لشکر جھنگوی عالمی جو ٹیررزم کا ایک نیٹورک ہے اس میں جند اللہ افغان طالبان اور القاعدہ کے علاوہ جو ازبکستان IMU ایک تنظیم ہے اس کی بھی اتحادی ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کی ذمہ داری افغان طالبان یا پاکستانی طالبان یا جند اللہ یا چند اور تنظیمیں لیتی آ رہی ہے یا لیتی رہی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ تمام بیک گراؤنڈ میں یا بعض اہداف کو ٹارگٹ بنانے کے حوالے سے ان کے درمیان میں صرف ایک اتحاد ہے بلکہ ایک دوسرے کو معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں.
اچھا, افغانستان میں عارف انصار صاحب, آپ کا وقت اس وقت ہم زیادہ لے رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا. افغانستان میں نیٹو فوج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے تسلیم کیا ہے کہ تقریباً 2600 کلومیٹر لمبی سرحد افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے لیے ایک چیلنج ہے. اس چیلنج سے دونوں ملک کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں, کیونکہ دہشت گرد آسانی سے ایک سے دوسرے ملک میں آ جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں افغانستان میں ہونے والے ایک حملے میں یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے سمز کے اوپر بات کی جا رہی تھی, پاکستان کی طرف سے بات کی جا رہی تھی. اب کل کے حملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے یہ بات کر رہے تھے جو حملہ آور وہاں سے آئے تھے. تو کیا زیادہ کس طرح سے ایک دوسرے ملک کو, ان دونوں کو اس صورتحال کا چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا زیادہ سرحدی چوکیاں بنانی چاہیے یا رابطہ کاری کے بہتر طریقے کار پر دونوں ملکوں کو عمل کرنا چاہیے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو, اور امریکہ کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ اس کی بھی بڑی سٹیک ہے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی؟
جی بہجت, یہ تو میرا خیال ہے کافی پرانی بات ہو گئی ہے کہ جو بارڈر کنٹرول ہے, مطلب کافی عرصے سے چل رہا ہے اور جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ اس میں نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا, کہ ٹھیک ہے مسٹرس تو ہے دونوں ملکوں کے درمیان, دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ پراکسی وار ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو پھر اس طرح سے دیکھا جائے اس کو کہ صرف ایکسٹریمزم کی زمن میں دیکھا جائے, اور یہ اس کا خطرناک والا ایلیمنٹ ہے کہ اچھا یہ کیا چیز بن چکی ہے بلا, اور جا کیا تھی پہلے مانسٹر, پہلے کیا تھا اب کیا ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر واقعی یہ پروکسی وار ہو رہی ہے اور دونوں حکومتوں کو پتہ ہے تو پھر اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اور اس میں پھر میں کہوں گا کہ مشرقی وسطی کی جو صورت حال ہے اس میں جو پیٹرن دیکھا جا رہا ہے وہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر ملک اپنی جو اس کے دشمن ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اکراس دی بارڈر, جو کہ سعودی عرب نے بھی کیا ہے یمن میں جا کے, جو کہ اب ترکی کر رہا ہے عراق اور شام میں جا کے. اس کے باوجود کہ امریکہ یا نیٹو اس بات سے بہت خوش نہیں ہے اور ان کی درمیان کنٹینیوس بات چیت چل رہی ہے, تو اب خطرہ اس چیز کا ہے. اور خاص طور پہ جو کہ جس طرح کے بیانات ہندوستان کی طرف سے ریسنٹلی ابھی آئے سرجیکل اسٹرائک کے معاملے میں جی, اور پھر اب جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ معاملہ تو اپنی جگہ میں رہنا کسی حد تک تھا کہ کتنا کوآپریٹ کیا جائے, کتنی چوکیاں بنائی جائیں جی, اور یہ بھی اپنی جگہ میرا خیال ہے کہ واقعی کیا اتنا لمبا بارڈر پیٹرول کیا جا سکتا ہے. فینسنگ کی بات ماضی میں ہوئی ہے لیکن وہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ وہ روابط دونوں ملکوں کے اتنے ہیں کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے, افغانستان کی طرف سے شکایت ہوتی ہیں. تو اگر پراکسی وار ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کیا جا سکتا ہے.
تو یہ اس کو اس طرف سے اس طرح سے دیکھنے کی اب ضرورت ہے دونوں ملکوں کو.
میرا خیال ہے کہ اگر واقعی ہے تو پھر ہم صرف اس کو اس زمن سے کیوں دیکھتے رہے کہ ہاں صرف ایکسٹریمزم ہے اور شاید
دہشت گردی ہے.
ہاں بالکل, تو وہ کنورٹ ہو چکی ہے کسی حد تک, جو کہ اگر ہم مشرق وسطی کی ایگزامپل لے کے دیکھیں
تو ان پراکسی وارز کے اندر تو پھر بہت سارے مختلف فریق بھی شامل ہو سکتے ہیں.
تو اور یہی کمپلیکیشن ہے کہ شیعہ سنی گلوبل الائنمنٹ کی جو جنگیں ہیں وہ ہیں, وہ بھی شامل ہیں, مختلف قسم کے گروپس ہیں جس میں آئی ایس القاعدہ ہے, پھر اس کی افیلیٹس ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل پروسیس آف چینج بھی چل رہا ہے اس ریجن میں, جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس پاکستان کے اندر بھی جلوس جلسے پی ٹی آئی وہ معاملہ بھی چل رہا ہے, افغانستان کے اندر بھی جو ایک چل رہی ہے کہ الیکشنز جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کا اتفاق کیا, ایک چینج کا پروسیس جو کہ نیچے سے لوگوں کا پریشر ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں تو ہم اتنا الگ الگ کر کے کلیئرلی نہیں دیکھ پا رہے, اور یہ کمپلیکیشن جو صورت حال ہے اس کو مزید کمپلیکیٹ کر رہا ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب, یہاں پولیٹیکس سے ہمارے ساتھ تھے, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہمارے ساتھ میر وائز افغان بھی ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, ان کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یوسف صاحب, عقیل یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو افغان صاحب, افغانستان کی سیاسی قیادت نے پڑوسی ملک پاکستان میں پولیس کے تربیتی مرکز پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف مربوط کوششوں پر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے اوپر زور دیا ہے, اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کوئٹے کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی خطے اور دنیا کے استحکام کے لیے مشترکہ خطرہ ہے, اور صدر غنی نے حملے کے متاثرین سے بھی دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے انہوں نے بھی ٹویٹر کا سہارا لیا, جو کہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاستی حمایت سے دہشت گردی, در پردہ جنگوں کے لیے فورسز کا استعمال, دہشت گردوں کے درمیان فرق ہمیشہ ایسی ہی تبدیلی کا باعث بنے گا. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. ابھی اس کی طرف عارف انصار صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ اگر اس کو اس طرح بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ پراکسی وار ہے تو پھر اس کو دہشت گردی سے ہٹ کر کسی اور طرح سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ یہ فرمائیے گا کہ جب بھی اس نوعیت کی کاروائی ہوتی ہے تو ہم سیاہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنانے کا وعدہ کرتے ہیں, ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہو سکا کہ افغانستان اور پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پالیسی واقعی وضع کر سکے ہوں؟
اس لیے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں نظر نہیں آ رہا, اور دونوں ملکوں میں بدقسمتی سے زیادہ تر حکام جو وہ انویسٹیگیشن کی بغیر الزام لگاتے ہیں, جیسے کہ اسی واقعے میں یہ الزام لگایا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ افغانستان سے کنٹرول ہو رہا تھا اور وہ ٹیلی فون لائن جو ہے وہ افغانستان کا تھا وغیرہ وغیرہ, جو آپ لوگوں کو علم ہے.
جی ہم بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں.
نہیں ہونا چاہیے
جی.
تو وجہ یہ ہے انویسٹیگیشن ہو جائے, اس کے بعد جو بھی ہے سفارتی ذرائعوں سے ان مسئلوں کا حل نکالنا آسان بات ہے. اس کے علاوہ جو کہ لوگ جا کر مطبوعات کا سہارا لے لے یا پریس کا سہارا لے کر یہ کام کر لے, ایک تو ایک تو یہی بات ہے
جی.
دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی جلد بہت ہی زودتر فیصلے کر رہے ہیں. فیصلے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ابھی تک یہ بات سامنے آ رہا ہے کہ یہ لشکر جنگوی کا کام ہے, لیکن پوری دنیا میں یہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کیا ہوا ہے, اور ان کی اماق جو ان کی ویب سائٹ
جی ہم نے اس کے بارے میں بات کی,
حملہور کی جو پکچر ہے وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ یہ ان کی طرف سے حملہ ہوا ہے. اور اس اگر ہم دوسری جانب دیکھ لیں افغانستان کی طرف, تو اگر یہ حملہ فرض کر کے داعش نے کیا ہوا ہوگا تو داعش کے ساتھ آلریڈی افغانستان کا جو گورنمنٹ ہے وہ لڑائی میں مصروف ہے. اچین میں جلال آباد کے مختلف حصوں میں وہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا کر رہی ہے اور وہ وہاں پہ مصروف ہے. اگر دوسری جانب دیکھ لیں تو اسی میں بھی بہت ساری جو پاکستانی طالبان تھے اسی داعش میں شامل ہو کر جو اس طرح پاکستانی ان کے خلاف آپریشن کر کے وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے. ہاں دوسری ملکوں کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور وہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو داعش پہ دائرہ کم ہوتے جا رہی ہے, تو شاید بہت ساری امکانات ہے کہ وہ افغانستان کا رخ کر لے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پناہ لے لے. تو سب سے بڑی بات جو سب سے اچھی بات ہے دونوں ملکوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ معلومات کو پورا کر کے سفارتی ذرائعوں سے
سفارتی ذرائع کے ساتھ
رکھ لے, تو یہ بہتر رہے
بہتر
گا
صورت
نا کہ ایک دوسرے پہ
الزام لگایا جائے, بلیم گیم کی جائے. اکیل یوسف زئی صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان عشرے سے جاری حالیہ لڑائی اور دہشت گردوں کا قابو پانے کے لیے کیا کوششیں ہونی چاہیے جو اب تک نہیں ہونی چاہیے, جب اب تک نہیں ہوئی, جیسا کہ ابھی افغان صاحب نے بڑے واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک دم جو بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے بغیر چھان بین کیے وہ نہیں ہونی چاہیے, سفارتی ذرائع کا سہارا لینا چاہیے, تو اب تک ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟
میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان دونوں کی حکومتیں جو متعلقہ ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان نہ صرف یہ کہ ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن کا فقدان ہے بلکہ وہ جو ان کی اپنی ادارہ جاتی نا اہلی ہوتی ہے, خاص کر اینٹی ٹیررزم کی ایکشن کے حوالے سے وہ بھی ایک دوسرے پر ڈالنے کی پالیسی پر دونوں ریاستوں کے ادارے چلتے آ رہے ہیں. یہ ایک اس کا روک تھام ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کا تمام تر فائدہ جو ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ کے حامی ہے ان کو پہنچ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد جب آرمی چیف اور آئی ایس آئی کی چیف کابل گئے تو وہاں پر ایک میکینزم پر اتفاق رائے کا اظہار کیا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ دونوں نہ صرف یہ کہ مشترکہ کوششیں کریں گے, کارروائیاں کریں گے دونوں ممالک, بلکہ جو انفارمیشن شیئرنگ یا انٹیلیجنس شیئرنگ کا سسٹم ہے اس کا سہارا بھی لیں گے اور ایک دوسرے کو معاونت بھی فراہم کریں گے. اس کے بعد جب کابل میں ایک واقعہ ہوا تو اور اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی تو نہ صرف یہ کہ سفارتی تعلقات بہت زیادہ متاثر ہوئے, رابطے بہت زیادہ متاثر ہوئے, بلکہ جو شیئرنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی متاثر ہوا. تو میرے خیال میں یہ جو ایک دوسرے پر بلیم گیم کا ایک سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے, اگر اس کا خاتمہ نہیں کیا گیا اور صرف یہ کہا جانے لگا کہ افغانستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں پلان ہوتے ہیں اور پاکستان والے یہ کہے کہ اس کی پلاننگ افغانستان میں ہوئی ہے, تو میرے خیال میں اس سے مسئلہ پیچیدہ ہوگا اور ان لوگوں کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات جو کہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک جیسے دشمن کا سامنا ہے, وہ دشمن اور ان کی اتحادی متحد ہیں, مگر ہم دونوں ممالک جو ہے جو کہ براہ راست اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کوئٹہ کا واقعہ اس کا سب سے افسوسناک ایک سانحہ ہے. تو میرے خیال میں جب تک بلیم گیم کا خاتمہ کر کے ایک کوآرڈینیٹنگ سسٹم کے ذریعے یا ایک ماسازی کے ذریعے ایک دوسرے پر انحصار نہیں کیا جاتا اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹنگ سسٹم کو ڈیولپ نہیں کیا جاتا, نہ صرف یہ کس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے بلکہ جس طرح ہمارے دوست نے اشارہ بھی کیا میرویس نے کہ وہاں پر داعش کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہے اس کے باعث نہ صرف یہ کہ داعش اب ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے دو صوبوں اور پاٹا خیبر پختونخوا بلوچستان اور پاٹا کے باسردی کے علاقوں کے قریب پہنچ گئے ہیں, بلکہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے تمام تر سہولیات اور ضروریات بھی موجود ہے. تو میرے خیال میں داعش کا راستہ روکنے کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ برین گیم کی بجائے ایک مشترکہ میکانزم یا روڈ میپ بنا کر اس مسئلے سے یا اس خطرے سے نمٹا جائیں.
اچھا افغان صاحب, آپ یہ بتائیے گا, یہ میرا آخری سوال بھی ہے اس سیگمنٹ کا, پھر اس کے بعد ہم مشرق وسطی کی طرف نکل جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں, جیسا کہ ابھی عقیل صاحب نے بھی کہا اور بڑے واضح طور پر کہا کہ دو صوبوں کے اندر پاکستان کے جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا صوبہ ہے اس میں داعش کے قدم کافی دیکھے جا سکتے ہیں, کون کون سی جماعتیں ایسی ہیں پاکستان اور افغانستان کے اندر, بالکل آپ بلا امتیاز تجزیہ کرتے ہوئے یہ بتائیے گا, جو اس وقت داعش کو مدد دے رہی ہیں یا اس کے ساتھ مل کر اس کو کے ساتھ مل کر کاروائیاں کر رہی ہیں, اس بارے میں کوئی آپ کے پاس معلومات ہو؟
دیکھیں یہ تو بڑا مشکل جواب ہے کہ ہم کسی کا نام لے سکیں, لیکن ہاں وہاں پہ جو جماعتیں موجود ہیں اسپیشلی پاکستان میں جو داعش کو سامنے سے تو نہیں باہر نظریاتی طور پہ اس کو تقویت دے رہے ہیں. مثلا اگر کسی جگہ میں داعش کا حملہ ہوتا ہے افغانستان میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے, تو یہ ایک سپورٹ ہے, مورل سپورٹ ہے جو وہ داعش کو دے رہا ہے. اسی طرح افغانستان میں اگر آج آپ دیکھ لیں یہ بہت ہی بڑا اور بدترین واقعہ ہے کوئٹہ کا, جو بہت سارے جوان ان لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ علاقائی جوان ہی جو وہاں پہ موجود ہے, لیکن کچھ اس طرح لوگ ہیں, کچھ اس طرح تنظیمیں ہیں جو وہ انہیں بھی ٹھیک سمجھتے ہیں, اور ان لوگوں کو مختلف وجوہات ہیں جو افغانستان میں یہ لوگ سمجھتے ہیں. افغانستان میں بہت سارے لوگ یہی کہتے کہ اسامہ بن لادن, خالد شیخ محمد, بیت اللہ مسعود, حکیم اللہ مسعود, وہ پاکستان میں مر گئے. طالبان کا جو لیڈر تھا ملا اختر محمد منصور وہ پاکستان میں ٹارگیٹ ہوا. اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں تو بہت ساری اس طرح کی نقطے موجود ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے لوگوں کے ناطے انہیں مورل سپورٹ دے سکتا ہے یا تنظیمیں تو بہرحال سامنے نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ داعش جو ہے ایک اس طرح ناسور علاقے میں کہ کوئی بھی سامنے سے ہاتھ تو نہیں دے سکتا, لیکن داعش یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ طالبان کو اپنے ہاتھ میں لے لے یا طالبان کے ساتھ اپنی تعلقات جو وہ مضبوط کر لے. اور اب بات آتے ہیں گڈ اور بد طالبان کی, نہ آتے اگر پالیسی ایک ہو طالبان طالبان ہو اور جی. بد اور اچھے اور برے طالبان درمیان سے نکل جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مدد داعش کی جو کم ہوتے جا رہے. دوسری جانب داعش کے ساتھ حکومتوں پہ الزامات تو یہ ہو رہا ہے, ابھی آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھا ہوا ہوگا کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ داعش کو اس علاقے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. البتہ یہ میڈیا کی باتیں ہیں, ہمارے پاس اس کی کوئی ثبوت نہیں, لیکن باتیں جو ہوتے ہیں جو میڈیا میں آتی ہیں ان کے پیچھے کچھ ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے. اگر حکومتیں ان کے خلاف اقدام کر لے, اگر حکومتیں واقعی طور پہ, اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ننگرہار میں ڈیورن لائن کو بند کر لے پاکستان کی طرف سے کوآرڈینیشن ہے اور اس طرف افغان فورسز جو ہے وہ آپریشن کر لے داعش پہ, یہی داعش جو دو ضلعوں میں موجود ہے ننگرہار میں وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس طرف سے تو یہ راستہ بند نہیں ہو سکتا. پاکستان یہی کہتے کہ کیوں افغانستان بند نہیں کرتے اس طرف سے, افغانستان تو 16 صوبے اس طرح کی وہاں پہ اب بھی افغان فورسز جو ہے وہ طالبان کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب اس طرح حالات میں کس طرح ممکن ہے, اور افغان حکام تو یہی الزام لگاتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان سے حمایت حاصل کرتے ہیں, اور یہ الزام اب بالکل
جی جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا خود سے
بھائی صاحب بھی مانگتے ہیں
جی افغان صاحب یہاں پہ تھے, آپ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک بلیم گیم کی ہم بات کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی. میرا آپ سے سوال یہی تھا کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے, صورتحال کے لیے, کیا یہ بھی ضروری نہیں کہ میڈیا کے اندر جو بہت ساری رپورٹ آتی ہے اس کو جب تک اس کی چھان بین پھٹک نہ کر لی جائے اس وقت تک اس کے بارے میں ہم آگے بات نہ کریں تو صورتحال کو بہتر بنانے میں کچھ مدد ملے گی؟
دیکھیے میڈیا کو کنٹرول کرنا آسان سی بات نہیں ہے, اگر صرف بی بی سی ہو, وی او اے وغیرہ.
آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, آپ میری
سوری تاکہ میں کمپلیٹ کر لوں. اب تو ٹویٹر موجود ہے, اب تو فیس بک موجود ہے, اب تو بہت سارے سوشل میڈیا ہے, اب تو ان لوگوں کے پاس اپنی میڈیا موجود ہے, اگر طالبان کی دیکھ لے اگر داعش کی دیکھ لے, یہ میرے خیال سے آسان سی بات نہیں ہوگا. ہاں یہ آسان سی بات ہے اگر یہ دونوں ملک بیٹھ جائے, میڈیا کو کنفرمیشن ہونا چاہیے.
اسی کی بات کر رہے ہیں, اسی کے ہم ملکوں کی بات کر رہے تھے نا جی.
بلوچستان کا کوئی پولیٹیشن نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ افغانستان نے یہ حملہ کیا,
اچھا افغان صاحب
کہتے ہیں کہ نہیں لشکر جنگوی نے کیا ہوا. اس طرح باتیں جو ہے اگر یہ کر لی جائے میڈیا میں آ جائے تو ظاہر ہے دونوں ملکوں پہ منفی اثر کرتے ہیں,
اور یہ
جو راستہ ہے یہ ختم ہونا آسان بات نہیں ہوگا,
اور بلیم گیم روکنے کی ضرورت ہے,
گریز کرنا چاہیے
اور بلیم گیم کو روکنے کی ضرورت ہوگی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سفارتی ذرائع کے ذریعے اگر صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. تو اس طرح ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمارے پاس کافی تھوڑا وقت رہ گیا کہ ہم اپنی اگلی مشرق وسطی کی سیگمنٹ کو کریں. افغان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, آج سارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے وقفے کا وقت ہی نہیں ملا, تو اس کے بعد پھر ہم آگے مشرق وسطی کے بارے میں بات کرتے ہیں. لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہمارا پروگرام کا آج سارا زیادہ تر وقت ہم نے کوئٹہ کے میں جو المناک حادثہ ہوا کل شام کو اس کے بارے میں ہم نے بات کی, اور کافی لمبی مختلف پہلوؤں کے بارے میں, جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس کی مختلف سیگمنٹس کے حوالے سے مختلف اسپیکٹس کا الگ الگ جائزہ لے کے بات کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے بہت سارے سننے والوں نے ہمارے اس کوشش کو سنا ہوگا. ہمیں اپنے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب ہمارے ساتھ ہیں لندن سے منظر وسیم صاحب, ان کے ساتھ ہم مشرق وسطی کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں. عراق کی فورسز امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی فضائی کاروائیوں کی معاونت سے موصل کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے لڑائی تو جاری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور مغربی علاقے رتبہ میں منگل کے روز تیسرے روز بھی لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئیں. حکام کے مطابق داعش کے جنگجو موصل میں خود پر دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے دیگر علاقوں میں اپنی کاروائیوں کو تیز کر رہے ہیں, جس کا بظاہر مقصد عراقی اور اتحادیوں کی توجہ اور وسائل کو منقسم کرنا ہے. اس سے پہلے کرکوک حملے کی مثال بھی اسی ضمن میں دی جاتی ہے کہ داعش کا خیال یہ تھا کہ موصل سے فوجوں کی توجہ ہٹائی جائے. منظر صاحب, آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کس طرح سے آپ اس صورتحال کا تجزیہ کریں گے؟
جی, موصل کی سچویشن پہلے جتنی بری تھی اس سے اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے, اور کیونکہ ابھی جب یہ انہوں نے آپریشن شروع کیا تو کچھ ہی دیر کے بعد جس طرح کے جو آئسل والے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک کیمیکل کا پلانٹ تھا جس کو کہ انہوں نے آگ لگا دی جہاں سے, اور ایک مائن تھی جس میں کہ سلفر تھا, تو اس سے کافی فیوم نکل رہے ہیں اور کافی مشکل پڑ رہی ہے. اور تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب موصل کے اوپر اٹیک کیا تو ساتھ ہی آئسل والوں نے ایک دو اور جب جگہیں تھیں وہاں پر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, اور یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہم ابھی کہیں گئے نہیں ہیں. یہ سچویشن اتنی سمپل ہے نہیں, اور میرے خیال میں تو کافی کیونکہ اور کافی دیر لگے گی اگر اس طریقے سے بائی فورس کلیئر کرانے کی کوشش کی, کیونکہ انہوں نے جب موصل کے اوپر اٹیک کیا تو ہم کچھ دن پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آئسل والوں نے کرکوک پہ اٹیک کر دیا, اور جو وہاں پر پیش مرزہ کی جو فوج تھی وہ ان لوگوں کو بھاگ کے اپنے جو جگہ تھی اس کو سیکیور کرنا پڑا کرکوک کو, تو وہ موصل سے ان کو ہٹنا پڑا, جس کی وجہ سے اب ترکی کو انوالو کیا جا رہا ہے اس میں.
جی, اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں, کیونکہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے اس بارے میں, یہ بھی ظاہر ہے کہ جو پورے کا پورا اتحاد ہے جو داعش سے برسر پیکار ہے امریکہ کی قیادت میں, ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ اس کو کوئی آسان چیز نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے, یہ چند ہفتوں کی بات ہے, اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے, تو وقت کا تعین کرنا جو ہے وہ کوئی بہت دانش مندی کی بات نہیں. کرد پیش مرگہ کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے ترکوں کی بھی بات کی, ابھی ترکی کی طرف آتے ہیں. وہ موصل کے قریب ایک قصبہ ہے بشیکا کا, اس میں وہ داخل ہو گئے, یہ پیش رفت کتنی اہم ہے؟
یہ ایکچولی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بھی ایز سچ کوئی گراؤنڈ کے اوپر اتنی بڑی آرمی نہیں ہے کہ وہ پوری آرمی ایک جگہ کمٹ کر کے تو باقی شہر کو بھی, باقی ملک کو بھی کنٹرول میں کر پائیں, انکلوڈنگ عراق کی اپنی گورنمنٹ جو ہے, اور ایران کی بھی سرٹن فورسز ہیں بیچ میں گراؤنڈ پہ. اور یہ جب وہ کسی ایک جگہ پہ فوکس کرتے ہیں جس کا موصل کے اوپر ساری اپنی فورسز لگائیں تو باقی جگہ جو خالی ہو جاتی ہے, یہی آئسس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی زیادہ بڑی فورس تو ہے نہیں, تو وہ جب وہ ایک سٹی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی آرمی لگاتے ہیں تو ساتھ ہی ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ سے ان کو وڈرا کرنا پڑتا ہے, تو جو اوپوننٹس ہیں وہ اس شہر یا قصبے کے اوپر جا کے اپنا قبضہ کر لیتے ہیں. اور لیکن جب یہی سینیریو چینج ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ آئسل نے کسی اور جگہ پہ جا کے قبضہ کر لیا جہاں پر کہ عراق کی آرمی جو تھی وہاں سے موو آؤٹ کی تھی. تو یہ چوہے بلی کا جس طرح کھیل کہتے ہیں تو ویسے ہی چل رہا ہے, اور یہ چلتا رہے گا. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ختم ہوگا جس طرح آپ ابھی کہہ رہی تھیں.
اچھا, اگر
ہم الیپو کو دیکھتے ہیں تو بہت دیر لگ رہی ہے, اور تھوڑا سا ایریا جس کو وہ کلیئر کرانا چاہ رہے ہیں, ریلینٹلیس بامبنگ کے باوجود بھی وہ وہاں پر سے خالی نہیں کرا پائے.
اچھا, انکرا اور بغداد کی حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی جو ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جو 1000 سے زیادہ ترک دستوں کے معاملے پر تنازع ہے جو کہ بشیکا کے قصبے کے قریب تعینات ہیں, اور ان دستوں کو گزشتہ سال کے آخر میں سنی اور کرد جنگجوؤں کو داعش کے خلاف پیش قدمی کے لیے تربیت دینے کے لیے تعینات کیا گیا تھا, ابھی بھی انہوں نے آگے جانے میں ان کی مدد کی ہے. بغداد کی حکومت کہتی ہے کہ ترکی کی فوجیں جو ہیں وہاں سے واپس جائیں, لیکن ترکی اس مطالبے کو نظر انداز کرا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ترکی اس میں موصل کو آزاد کرانے کے لیے اپنا رول بھی چاہتا ہے, تو موصل کی لڑائی کے تناظر میں عراق اور ترکی کے ان تحفظات کے اوپر, خاص طور پر ترکی کے رول کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, موصل اور کرکوک دونوں کے اوپر کافی پرابلم رہے گا, اس لیے کہ صرف اگر عراق اگر اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو جو سنی ورلڈ ہے اس کے مڈل ایسٹ میں, ان کو یہ میسج آئے گا کہ جو شیعہ ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے سنیوں کے سٹی کے اوپر. اور یہ چیز نہ صرف کہ لوکلز کو وہاں پر پسند نہیں ہے بلکہ ترکی کو اور سعودی عرب کو بھی پسند نہیں ہے. تو جب تک کہ آن بورڈ نہیں آتے سعودی عرب اور ترکی, اور تو میرا نہیں خیال کہ یہ اکیلا عراق اور ایران کا اور امریکہ کے بس میں ہے کہ موصل کو اور کرکوک کو وہ اس طریقے سے اپنے قبضے میں رکھ پائیں زیادہ دیر کے لیے.
اچھا حلب میں دوبارہ لڑائی شدت اختیار کر گئی 73 گھنٹوں کے لیے وہاں پہ انسانی بحران کو حل کرنے کے لیے تھوڑی بہت جو مدد دینے کی صورت تھی اس کے بعد تو وہاں پر انسانی بحران جیسا کہ سب جانتے ہیں پہلے ہی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے گا منظر صاحب, آپ خاص طور پر ان سارے علاقوں کے بارے میں, مشرق وسطیٰ کے بارے میں کافی کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, شام کے لیے اور خود شام کی حکومت کے لیے اور اس کے حلیف روس کے لیے یہ کس حکمت عملی پر کام کریں؟ کیا شام کو مزید کسی تباہی سے بچانا ممکن لگتا ہے اب اس جگہ پر جہاں ہم آ پہنچے ہیں, جہاں پر لاکھوں افراد مر گئے ہیں, جہاں پہ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں, جہاں پہ لاکھوں افراد پناہ گزین ہو گئے ہیں, تو کس طرح سے یہ بغداد خود شام کی حکومت اپنے ہی شہریوں پر روس کی مدد سے کس طرح کی کاروائی کر رہی ہے, یہ کیا ہے حساب کتاب, اتنی پیچیدہ صورتحال کیسے ہو گئی؟
جی شام کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عراق سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے سچویشن, بعد میں اگر بات کریں تو یمن میں بھی ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک اس کے شام کی بات ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں اسٹریٹجی جو یوز کی جا رہی ہے وہ روس کی رشین جو اسٹریٹجی ہے وہ یوز کر رہے ہیں. کچھ سال پہلے اگر چلے جائیں تو جو چیچنیا کے اندر گروزنی کا علاقہ تھا, جو سٹی تھا ان کا, تو روس نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور وہ ان کے ہاتھ سے شروع میں تو نکل گیا تھا لیکن لٹرلی وہ شہر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک سے ایک کوئی گھر وہاں پر کھڑا نہیں چھوڑا تھا, سب کچھ انہوں نے بامبنگ کر کے تباہ کر کے, لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جب وہ بالکل روئنز بن گیا پورا سٹی ہی تو انہوں نے قبضہ واپس کر لیا. یہی پالیسی یہاں پر بھی چلے گی ان کی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا تباہی ہو رہی ہے, انہوں نے اس شہر پہ قبضہ کرنا ہے واپس اور بشار الاسد کی آرمی کے حوالے کرنا ہے. وہ جب تک کہ ریگارڈلیس کتنی ڈیتھ ہوتی ہے, کتنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے, وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اور جب تک کہ قبضہ واپس نہیں لے لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ بند کریں گے. اور یہی ابھی دو ایک دن پہلے ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری ڈپٹی فورن منسٹر تھے انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا کوئی اس کے اوپر الیپو کے اوپر کم از کم جو ہے سیز فائر کرنے کا اس وقت کوئی آن ٹیبل نہیں ہے, ہمارا مائنڈ بھی نہیں ہے اور ہم نہ ہی کریں گے.
اچھا آج کی ایک اور بڑی خبر ہے, کینیا کے شمال مغربی علاقے میں منگل کے روز ایک حملہ ہوا ہے, دہشت گرد حملہ, اس میں 12 افراد مارے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ منگل کو ہونے والا حملہ کہتے ہیں سرحد پار ہونے والے حملوں میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے اور وہ یہ وہ حملے ہیں جنہیں الشباب کے عسکریت پسندوں سے منسوب کیا جاتا ہے. الشباب تنظیم کے بارے میں ماس سننے والوں کو کچھ بتائیے.
یہ الشباب جو ہے یہ بیسیکلی صومالیہ کے ساؤتھ کے اندر ایک چھوٹی سی جو القاعدہ سے پہلے ریلیٹ کرتے تھے, یہ ایکچولی موو کرتے ہیں لیکن ہارڈ لائنر ہیں بیسیکلی اور وہابی مائنڈ سیٹ سے ہی ان کا بھی ہے, تو اس وجہ سے ان کو کلوز یہ سم اب ہوتے جا رہے ہیں آئسس سے. لیکن یہ پہلے سرٹن ایریا چھوٹا سا ایریا ان کے پاس تھا اور پھر لیکن رورل ایریا زیادہ کنٹرول میں رکھا تھا, لیکن جب وہاں سے ایتھوپین آرمی آئی انہوں نے ان کو پش آؤٹ کر دیا تھا سٹی سے ساؤتھ آف جو ہے صومالیہ کی کیپٹل میں موگادیشو کے, تو یہ رورل ایریا میں چلے گئے. یہ ایک ہم دیکھتے ہیں تو کافی کلاسیکل قسم کی وارفیئر جس طرح ہوتی ہے کہ جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں جب بڑی آرمی آتی ہے تو یہ جنگلوں میں اور جگہوں پہ جا کے ڈیزالو ہو جاتے ہیں, دیکھتا کہ گائے ختم ہو گئے, لیکن جیسے ہی وہ آرمی تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑی آرمی کو شہر کسی ملک کے اندر رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو یہ واپس ری گروپ کرتے ہیں اور پھر آ کے دوبارہ سے ایکشن شروع کر دیتے ہیں. اس وقت تو یہ پھر کینیا اور یوگنڈا سوری ان کی آرمیز ہوتی وہ بھی انوالو ہو گئی تھی ایتھوپیا کے بعد, تو یہ ان سے ریٹیلیشن کے اندر ان سے بدلے لیتے رہتے ہیں اور وہ ان کی بھی آرمی کیونکہ وہاں پر موجود ہیں افریقن فورس کے اندر, تو یہ ان کی آپس میں اگین کیٹ اینڈ ماؤس آپس میں چلتا رہتا ہے, ان کا دونوں کے ایک دوسرے کے ریٹیلیٹ کرتے ہیں.
اچھا آخری سوال میرا, ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد حکام کی طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کیا ان کے اس کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینی اور حکومت مخالف جذبات پیدا نہیں ہوگے؟ آخری 30 سیکنڈ.
ترکی کے اندر بہت بڑی ڈیوائڈ ہے اور بہت ڈیپ ہے اور اس میں یہ پرابلم ہو گیا کہ ترکی کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں اور جو اسلامسٹ ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں اور جو لبرلز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں, کمالسٹ ہیں, تو اس کیس کے اندر جو اسلامسٹ ہیں ان کے اندر بھی ڈیوائڈ ہو گئی تھی جس میں ایک اردوان کو فالو کرتے تھے اور ایک گل صاحب کو, تو اب وہ سچویشن میں سارے میں یہ ہیٹرڈ جو ہے میرے خیال میں کہ ہم کہہ تو نہیں سکیں گے اس طرح کیونکہ بہت سے جو ترک ہیں وہ میجورٹی میں ابھی بھی اردوان کو ہی فالو کرتے ہیں, لیکن یہ کافی پریشان کن بات ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اوپر کافی وائلیشن شروع ہو گئی ہیں ترکی کے اندر.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اردوان کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی؟
ڈیفینیٹلی ان کو کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو نہ صرف آئسولیٹ اپنے ملک کے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اس وقت جو نیشنلسٹ ہیں وہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ جو آرمی ہے اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے, لیکن 30,000 لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے جیلوں میں, تو یہ کوئی چھوٹی نمبر نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت آج کے ہمارے پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسور امام تھے اور انجینئر مارٹن کروسس. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے یہ پروگرام ختم کرنے کی. میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.